السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، السلام علیکم. جنوبی لبنان کو اسرائیلی قبضے سے آزاد ہوئے 23 برس بیت گئے ہیں، اور اس موقع پر ہم حزب اللہ لبنان کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل جناب شیخ نعیم قاسم صاحب سے بات کریں گے. محترم نعیم قاسم صاحب، خوش آمدید. 25 مئی جنوبی لبنان کی اسرائیلی قبضے سے آزادی کی سالگرہ کے موقع پر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ صہیونی حکومت کے ساتھ قدیم دشمنی کے تناظر میں آپ اس دن کو لبنان اور خطے کے لیے کیسا دیکھتے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
25 مئی 2000 مقاومت یعنی حزب اللہ کے ہاتھوں لبنانی سرزمین کی آزادی کا دن ہے. اس دن اسرائیل نے بغیر کسی معاہدے اور شرائط کے لبنان سے انخلا کیا تھا. یہ اسرائیلی دشمن کے ساتھ لڑائی کے آغاز کے بعد یعنی سن 1948 سے سن 2000 تک اس حکومت کے قبضے کے بعد یہ پہلی بار ہوا ہے، یعنی 52 سال میں پہلی مرتبہ ہوا ہے. آزادی کی اہمیت اس میں مضمر ہے کہ اسے جنگ کی آگ میں سے حاصل کیا گیا تھا. اسرائیل اپنے قبضے سے تھک چکا تھا. قبضہ جمائے رکھنا اس حکومت کے لیے سیاسی و جغرافیائی کامیابی بننے اور اس کے مستقبل کی ضمانت ہونے کے بجائے اسرائیلیوں کے لیے قتل عام، خطے میں بدنامی اور یہودی آبادیوں پر حملے کا باعث بن چکا تھا. لبنانی عوام نے اس قبضے کو کبھی تسلیم نہیں کیا. یہ تمام عوامل ظاہر کرتے ہیں کہ سن 2000 کی آزادی ایک غیر معمولی کامیابی اور ایک اہم تاریخی موڑ ہے. ہم نے دیکھا کہ اس واقعے کے بعد خطے میں بہت سی ثقافتی تبدیلیاں آئیں. نیز مقاومت حزب اللہ کی طاقت اور اہمیت میں بے پناہ اضافہ دیکھنے میں آیا. یہ ایک غیر معمولی واقعہ تھا. لبنانی تاریخ میں 25 مئی سن 2000 سے پہلے اور بعد میں دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہے. اب ہم ایک نئے دور میں داخل ہو چکے ہیں اور جسے فتوحات کا دور کہا جا سکتا ہے.
کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جنگ مسلمان عرب اور صہیونی حکومت کے درمیان ایک جنگ میں تبدیل ہو گئی ہے؟
صہیونی حکومت کے ساتھ تنازعہ صرف فلسطینی اور عرب جہت نہیں رکھتا، بلکہ ان سے آگے کا مسئلہ ہے، کیونکہ بیت المقدس دنیا کے سارے مسلمانوں سے تعلق رکھتا ہے. البتہ عربوں نے گزشتہ ادوار میں کوشش کی ہے کہ مسئلہ فلسطین کو صرف عرب اور عربوں سے متعلق مسئلہ قرار دے کر اسے محدود کر دیں. یہ کوشش اصل میں فلسطینیوں کو اس راہ حل کا حصہ بنانے پر مجبور کرنے کی خاطر تھی، جس سے اسرائیل کو اس خطے میں زندگی گزارنے اور زمینوں پر قبضہ کرنے کی اجازت مل جائے، جواز مل جائے. دشمن کے ساتھ تصادم تو جاری تھا، لیکن جب اس میں اسلامی عنصر کا اضافہ ہوا اور حزب اللہ کے قیام کے بعد مسئلہ فلسطین عرب دنیا سے باہر نکلا، ساری دنیا تک پھیل گیا، اسے وسیع تر قومی جہات ملی اور اس میں تمام مسلمان اور عرب اقوام و دیگر مسلمان اقوام شامل ہو گئیں، حزب اللہ عرب اسلامی قومی فکر کا مجسم نمونہ ہے اور اس کی مختلف جہتیں ہیں. ان ساری تحریکوں کے پیچھے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا وقت کے عین مطابق زبردست جرت مندانہ فیصلہ تھا. حزب اللہ جو کہ ولایت فقیہ پر کاربند ہے، اس کی مطیع ہے، انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ مسئلہ فلسطین عالم اسلام اور عالم انسانیت کا اہم مسئلہ ہے، اہم ترین مسئلہ ہے. ان کا یہ فیصلہ باعث بنا کہ فلسطین کا مسئلہ خطے اور عرب ممالک سے نکل کر عالم اسلام کا مسئلہ بن جائے.
اسلامی مقاومت حزب اللہ کے بانیوں میں سے ایک اہم رکن ہونے کے حوالے سے کیا آپ کو جنوبی لبنان کی آزادی کا کوئی واقعہ یاد ہے؟
اصل میں اس دن سے 2-3 سال پہلے تک ہمیں اس علاقے کی یوں اس صورتحال کے ساتھ آزادی کی توقع نہیں تھی، لیکن اس واقعے سے کچھ پہلے، خاص طور پر 1999 میں، ہم نے محسوس کیا کہ اسرائیلیوں کے اندر تھکاوٹ، مایوسی اور ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے. نیز اس حکومت کے اعلیٰ حکام کے درمیان انتخابات کی خاطر سیاسی چپکلشوں میں اضافہ ہو گیا ہے. انہوں نے کامیابی حاصل کرنے کی صورت میں لبنان سے انخلا کا اعلان بھی کر دیا تھا. اس وقت قابض صہیونی حکومت کے وزیر اعظم ایود بارک نے اس بات کا اعلان کیا، جو ہمارے لیے بےحد مسرت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح حاصل ہونے کے احساس کی وجہ تھا. حقیقت یہ تھی کہ دنیاوی اعتبار سے فتح و کامرانی کے کوئی آثار نہیں تھے، لیکن روحانی اور قدرتی طور پر تمام تر صورتحال ہماری فتح کی داستان سنا رہی تھی۔ جب جنوبی لبنان کی آزادی کے دو دن بعد میں نے کئی دیہاتوں کا دورہ کیا، کئی لوگوں اور حزب اللہ کے عہدیداروں سے ملاقات کی، میں نے محسوس کیا کہ جنوب میں صورتحال بالکل بدل گئی ہے، خاص طور پر اسیروں کی رہائی اور ان کی واپسی کے دن، جو کہ ایک معجزہ تھا۔ اس سے پہلے عام طور پر ہم تبادلے کی کارروائیوں میں اور برسوں کی بالواسطہ بات چیت کے بعد قیدیوں کو رہا کرایا کرتے تھے، لیکن اس بار اسیروں کی رہائی ایک ہی وقت میں انجام پائی اور یہ بہت بڑی کامیابی تھی۔ جب ہم مقاومت کے مجاہدین کے ساتھ کام کر رہے تھے، ہم نے محسوس کیا کہ ان دنوں فتح کے امکانات بڑھتے جا رہے ہیں۔ البتہ فتح کا دن ہماری توقع سے کہیں زیادہ قریب تھا، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہماری توقعات سے کہیں زیادہ تھی۔
ہم نے حال ہی میں لبنان اور صیونی حکومت کے درمیان سمندری سرحدوں کی حد بندی کے حوالے سے تاریخی معاہدہ دیکھا ہے۔ اس کے بعد لبنان سمندر میں تیل اور گیس کے ذخائر نکالنے کے لیے سرمایہ کاری شروع کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ حال ہی میں زمینی سرحدوں کو معین کرنے اور مزرعہ شعبہ اور کفر شعبہ کی پہاڑیوں کے تنازع کو حل کرنے کے لیے مذاکرات کی ضرورت کے بارے میں بات چیت ہوئی ہے۔ آپ کے خیال میں موجودہ ماحول میں ان مذاکرات کا مقصد کیا ہے؟
میں زمینی اور سمندری سرحدوں کی اصل تصویر پیش کرنا چاہتا ہوں، جسے بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ ہم نے سمندری سرحدوں کی حد بندی پر کام کیا، کیونکہ ان سرحدوں کی حد بندی نہیں کی گئی تھی اور اس حوالے سے ایک معاہدہ طے پایا گیا، لیکن خشکی پر سرحد کے نام سے کوئی چیز نہیں پائی جاتی، اب بھی ایسا ہی ہے۔
ایسا کیوں ہے؟
کیونکہ 1923 کے نقشوں کے مطابق، جو کہ اقوام متحدہ کے لیے ایک معیار ہے، یہ زمینیں بشمول مزار شبا اور کفر شعبہ فلسطینی سرزمین سے باہر ہیں۔ غاصب اسرائیل جس نے ان زمینوں پر قبضہ کیا ہے، اسے انہیں خالی کرنا ہوگا۔ اقوام متحدہ کے قیام کے بعد اس خطے کی سرحدوں کی حد بندی پر لبنان اور پڑوسی ممالک کے درمیان کوئی معاہدہ نہیں ہو سکا، جس کے نتیجے میں اب بھی انہیں مقبوضہ فلسطین کی سرزمینوں سے باہر سمجھا جاتا ہے۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ میں نہیں مانتا یہ قابض حکومت، قابض اسرائیلی حکومت، مزار شعبہ اور کفر شعبہ کے میدانوں سے پیچھے ہٹ جائے گی، مجھے نہیں لگتا، کیونکہ وہ لوگ اپنے لیے ان علاقوں کو تورپ کا پتا سمجھتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ ابھی پیچھے ہٹنے کا وقت نہیں آیا۔ دوسری جانب صہیونی ان علاقوں کو لبنان سے نہیں بلکہ شام سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہمیں اپنی موجودگی کا جواز پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب تک قابض حکومت ہے اور اس کی جارحیت جاری ہے، چاہے یہ حکومت اپنے قبضے کا رقبہ کم کر دے، پھر بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ملک کا دفاع کریں اور اس کی حمایت کریں۔
اسی تناظر میں کیا آپ نے یہ خیال پیش کیا ہے کہ صہیونی حکومت کے ساتھ سرحدیں مقرر کرنا شام کے ساتھ زمینی سرحدیں واضح کرنے کا مقدمہ ہے؟ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟
نہیں نہیں، ایسا نہیں۔ مقبوضہ فلسطین کے ساتھ سمندری سرحدوں کا تعین صرف تیل نکالنے سے تھا، تیل نکالنے سے متعلق، جس میں اسرائیل رکاوٹ بن رہا تھا، اور یہ مشکل سرحدوں کے تعین اور تیل نکالنے کا کام شروع کرنے کے بعد حل ہو گئی۔ لیکن شام کے ساتھ سرحدوں کا تعین اس موضوع سے الگ بات ہے، کیونکہ شام کے ساتھ سرحدوں کا تعین سبب بنتا ہے کہ یہ ملک اپنی سرحد کے اندر رہتے ہوئے تیل نکالنے کا کام شروع کرے اور لبنان بھی اپنی سرحدوں کو جان لے، پہچان لے اور تعین ہو جائے اور اپنی سرزمین کے تیل کو باہر نکال سکے۔ ابھی اس موضوع پر بات چیت چل رہی ہے۔
حال ہی میں ہم نے سعودی بادشاہت اور اسلامی جمہوریہ ایران کے درمیان ہونے والے معاہدوں کا مشاہدہ کیا۔ اس معاہدے کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے اور آپ کے خیال میں لبنان اور خطے کی فضا پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟
ہم نے ایران اور سعودیہ عرب کے درمیان ہونے والے معاہدے کا باضابطہ خیر مقدم کیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دونوں ممالک کے درمیان تنازع کو جاری رکھنے کا کوئی جواز نہیں ہے، تاہم اب ہم دونوں ملکوں کے درمیان اختلافات کے وجوہات پر توجہ دینے کی حالت میں نہیں، اور نہ ہی ہم کسی ایک فریق کو مورد الزام ٹھہرانا چاہتے ہیں۔ ہمارا کہنا ہے کہ ہم اس مرحلے سے آگے جا چکے ہیں، اب گھڑے مردوں کو کھاڑنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ ایران اور سعودیہ کے درمیان جو معاہدہ طے پا چکا ہے، اس کے بعد ہم ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں، اور ہم اس کو مضبوط بنانے نیز ریاض اور تہران کے درمیان مزید ہم آہنگی کے خواہش مند ہیں، چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سارے خطے پر اس کے مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ یہ معاہدہ خطے میں بڑی تبدیلیوں کا پیش خیمہ ثابت ہوگا۔ یہ معاہدہ سبب بنے گا کہ وہ عرب ممالک جو ایران دشمنی میں اسرائیل کی مدد کر رہے تھے، اب وہ اب وہ اسرائیل کے مخالف ہو جائیں گے۔ یہ ایک اہم بات ہے۔ خطے کے ممالک کو حق حاصل ہے کہ وہ سکھ کا سانس لے سکیں، امن و سلامتی کے ساتھ زندگی گزاریں، آپس میں معاشی تعاون قائم کریں۔ ایران اور سعودی عرب کے درمیان کوئی حقیقی اختلاف اور بڑی دشمنی وجود نہیں رکھتی، اسی لیے ہم اس معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ یہ معاہدہ جاری رہے گا، کیونکہ یہ دونوں ملکوں کے مفاد میں ہے اور وہ اس مسئلے کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ لیکن ایران اور سعودی عرب کے درمیان ہونے والے معاہدے کے نتیجے کے حوالے سے میں ضرور کہوں گا کہ یہ فطری ہے کہ لبنان سمیت خطے میں ان دونوں کے اہم کردار کی وجہ سے اس معاہدے کے خطے کے تمام ممالک پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے، لیکن اس کے اثرات اور ان کی نوعیت کا تعین وقت کے ساتھ ہوگا۔ لبنان تصادم کا میدان نہیں ہوگا۔ اگر ہم فرض کریں کہ عموماً یہ اختلافات کسی جگہ انتشار اور معاندانہ حسابات کا باعث بنتے ہیں، تو اب خدا کے فضل سے ایک مستحکم ماحول ہے جس سے ہم سب کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ لبنان پر ایران سعودی معاہدے کے عملی اثرات کو سمجھنے کے لیے وقت درکار ہے، تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ لبنان کے مفاد میں کن امور پر بات کی جائے اور لبنان ان معاہدوں کے ساتھ کیا کرے گا۔ اس بات کے لیے ابھی انتظار کرنا ہوگا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان طے پانے والے معاہدے کے بعد ایک نفسیاتی رد عمل آ رہا ہے، جس کے تحت لبنان کی مختلف جماعتیں اپنی حریف جماعتوں اور کسی دوسرے ملک کے خلاف بھی منفی موقف اختیار نہیں کر رہی ہیں۔ یہ خوشائند ہے۔ ابھی ہمیں لبنان میں مکمل خاموشی دکھائی دے رہی ہے، لیکن سب اس بات کے قائل ہو گئے ہیں کہ ان سب کو اس معاہدے کا خیر مقدم کرنا چاہیے۔ البتہ کچھ ہیں جو ایسا نہیں مانتے۔ بہرحال نفسیاتی سطح پر ہم ایک مثبت ماحول بننے کا مشاہدہ ضرور کر رہے ہیں، اور یقیناً عملی سطح پر اس کے لیے بھی وقت کی ضرورت ہے۔
لبنان کی پیچیدہ صورتحال اور صدارتی انتخاب کے معاملے پر بات کرنی ہے۔ ایک عرصے تک صدارتی عہدہ خالی رہنے کے بعد نئے صدر کے انتخاب پر خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال اثر انداز ہوگی یا نہیں؟
میرا نہیں خیال کہ اس بات کا کوئی امکان ہو کہ خطے کی بدلتی صورتحال کا لبنان کے صدارتی انتخابی عمل پر کوئی اثر پڑے گا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لبنان میں اندرونی اختلافات گہرے اور طاقتور ہیں۔ ہماری پارلیمنٹ میں 6 یا 7 سیاسی دھڑے ہیں جو کسی بھی سطح پر مشترکہ رائے اور مشترکہ مفادات نہیں رکھتے۔ ہمارے مد مقابل اور مخالف دھڑے بھی سلیمان فرنجی کی صدارت پر حمایت میں کسی ایک رائے پر نہیں پہنچے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اختلافات کی حدود بہت وسیع ہیں۔ تھوڑا وقت گزرنے کی ضرورت ہے تاکہ دوسری جماعتیں یقین کر لیں کہ سب سے زیادہ ووٹ لینے والا امیدوار صدارت کا حقدار ہے۔ ابھی تو کوششیں جاری ہیں اور کچھ دھڑے ان تجاویز پر کام بھی کر رہے ہیں جن پر وہ متفق ہو سکیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ اس میں بہت سی رکاوٹیں موجود ہیں۔ تاہم وہ انتظار کرنا چاہتے ہیں اور یہ مسئلہ صدر کے انتخاب میں تاخیر کی وجہ بنے گا۔
حزب اللہ اور عمل پارٹی کی طرف سے صدارتی امیدوار کے طور پر سلیمان فرنجی کو نامزد کیا گیا ہے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ اس کی نامزدگی پر کچھ مسیحی جماعتوں کی مخالفت آپ کو کسی اور کو نامزد کرنے پر مجبور کر دے؟
میں جملے کی تصحیح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے سلمان فرنجی کا نام پیش نہیں کیا تھا، بلکہ ہم نے ان کی نامزدگی کی حمایت کی تھی، اور نامزدگی کی حمایت اور نام پیش کرنے میں کافی فرق ہے۔ حزب اللہ اور عمل پارٹی کے پارلیمانی نمائندوں کی حیثیت سے یہ ہمارا حق ہے کہ ہم ہر اس امیدوار کی حمایت کریں جو اہلیت رکھتا ہو، کیونکہ صدر کا انتخاب پارلیمنٹ نے ہی کرنا ہے اور پارلیمنٹ میں ہماری نمائندگی بھی ہے۔ اسی بنا پر ہم نے واضح طور پر اپنی اس حمایت کا اعلان کیا ہے۔ ابھی دو مسیحی پارٹیاں قومی آزادی تحریک اور قوات مسیحا چاہتی ہیں کہ خود کو سب سے بڑی پارلیمانی مسیحی پارٹیاں ظاہر کریں۔ ابھی قبل از وقت ہے کہ ہم کہیں کہ ان کا کسی ایک موضوع پر اتفاق ہو جائے گا۔ حزب اللہ اور عمل پارٹی یہ کہہ رہی ہیں کہ صدر کے عہدے کے لیے ان کی طرف سے سلیمان فرنجی ہی نامزد امیدوار ہے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی اور ارادہ نہیں۔ ہمارے پاس اس عہدے کے لیے کوئی متبادل نام زیر غور نہیں ہے۔ یہ ہمارا فیصلہ ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔
کیا حالات کے تبدیل ہونے کی صورت میں حزب اللہ اور اس کے اتحادی عہدہ صدارت کے علاوہ دوسرے اہم عہدوں مثلا اسٹیٹ بینک کی سربراہی وغیرہ کی پیشکش ہونے پر اپنے صدارتی امیدوار کے نام میں تبدیلی پر تیار ہو جائیں گے، اور کیا یہ لبنان کے سیاسی استحکام کا باعث ہوگا؟
میں ایسے سوال کا جواب نہیں دوں گا جس کے بارے میں 20% امکان پایا جاتا ہو۔ جب کوئی ایسی پیشکش ہوگی تو اس وقت دیکھیں گے کہ مناسب ہے یا نہیں۔ اگر سلیمان فرنجی کا صدر کے طور پر انتخاب بعض دوسرے عہدوں کی پیشکش، خاص طور پر کابینہ میں شرکت کے ہمراہ ہو، تو ممکن ہے ہم اس کے ساتھ اتفاق کریں۔ جو تجویز پیش کی جائے گی ہمارا فیصلہ اسے مد نظر رکھتے ہوئے ہوگا، لیکن جو کچھ آج سننے میں آ رہا ہے صرف ذرائع ابلاغ کا شور اور سیاسی باتیں ہیں جن کے کہنے والے بھی واضح نہیں ہیں۔
صدر اور وزیر اعظم کے عہدوں کے بارے میں لبنانی سیاسی جماعتوں کا آپس میں اتفاق ملک میں سیاسی و معاشی استحکام کا آغاز ہے، یا امریکہ کی طرف سے دباؤ اس میں رکاوٹ بن سکتا ہے؟
ملک کے صدر کا انتخاب ہوتے ہی دوسرا قدم کابینہ کی تشکیل اور تیسرا قدم ملک کو تمام مشکلات سے نجات دینے کے منصوبے پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ یہ طریقہ کار لبنان میں خوشحالی کے دور کا آغاز ہوگا، لیکن صورتحال کیا ہوگی؟ کیا کچھ ممالک لبنان میں اس کو روکیں گے؟ اس معاملے پر بات کرنا قبل از وقت ہے، کیونکہ لبنان میں بعض ممالک کا مفاد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک مستحکم ملک جس میں انتخابات ہوں اس ملک سے بہتر ہے جس میں انتخابات نہ ہوں۔ اس سے لبنان میں صدر اور وزیر اعظم یا اس جیسے عہدوں کو منتخب کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔
کیا آپ سمجھتے ہیں کہ طائف معاہدہ لبنان میں اب بھی جاری رہ سکتا ہے؟
دوحہ معاہدہ اصل میں طائف معاہدے پر عمل درآمد کا ایک مرحلہ ہے، اس کا متبادل نہیں۔
آپ دوحہ قطر معاہدے کے بارے میں کیا کہیں گے؟
میں نے بتایا ہے کہ دوحہ کے مذاکرات کوئی الگ معاہدہ نہیں ہے، بلکہ طائف معاہدے پر عمل درآمد کا ایک مرحلہ ہے۔
کہ آج لبنان کو اپنے سیاسی حکمت عملی کی تعمیر نو کے لیے ایک نئی کانفرنس کی ضرورت ہے؟
ہم اس مشہور اور بے بنیاد نعرے سے متفق نہیں ہیں جو سب کچھ برباد کر سکتا ہے۔ ہم اس مقصد کے لیے کسی کانفرنس کے حامی نہیں، بلکہ میں ان تمام جماعتوں سے کہتا ہوں جو آئین میں ترامیم کرنا ضروری سمجھتی ہیں کہ آئین میں ایک واضح طریقہ کار موجود ہے، لہذا اپنی تجاویز پارلیمنٹ میں پیش کریں، اور جب پارلیمنٹ کا اجلاس دو تہائی اکثریت کے ساتھ ہو اور ترمیم کی منظوری دی جائے تو آئین میں یہ اصلاحات نافذ ہو جائیں گی، لیکن اگر اکثریت نے ووٹ نہ دیا تو ترمیم نہیں ہو سکے گی۔ ہم بیہودہ تجاویزات پر حمایت نہیں کریں گے جو ہماری حیثیت کو نقصان پہنچائے اور ہمیں تباہی کی طرف لے جائیں۔ لبنان کے سیاسی نظام کو تبدیل کرنے کے لیے اس قسم کی کانفرنس کی تشکیل کی بات بے بنیاد اور خطرناک ہے۔ سب سے پہلے طائف معاہدے میں کیا شامل ہے اور اس کی خامیوں کو دور کریں، اور آہستہ آہستہ ہر اس چیز پر بحث کریں جو وہ چاہتے ہیں، لیکن نئے سیاسی قائدین کی کانفرنس کے انتظار میں رہتے ہوئے نہیں، تاکہ اس کے ذریعے کسی چیز کو جمود کا شکار نہ ہونے دیں اور پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی نتیجے پر بھی نہ پہنچیں۔ لہذا ہم اس بات سے متفق نہیں ہیں۔ ہماری نظر میں ایک سیاسی نظام موجود ہے، اس کو عملی بنانے کی کوشش کریں۔
حزب اللہ نے جنوبی لبنان میں ایک بے مثال فوجی مشق کا انعقاد کیا ہے، حزب اللہ اس کے ذریعے لبنان کے اندر اور باہر والوں کو کیا پیغام دینا چاہتی ہے؟
جی، اس فوجی مشق میں حزب اللہ نے اپنے کچھ ہتھیاروں اور اپنی بعض مہارتوں کی نمائش کی ہے۔ اس میں سارے ہتھیار نہیں تھے، ہم چاہتے تھے کہ یہ مشق ایک ایسی مثال بن جائے جس کے ذریعے اسرائیلی اور غیر اسرائیلی یہ دیکھ لیں اور سمجھ لیں کہ حزب اللہ ہمیشہ کے لیے اور ہمیشہ کی طرح تیار ہے، اور اپنی مزاحمت جاری رکھنے پر مصمم مستحکم ارادہ رکھتی ہے، اور اس نے اپنی صلاحیتوں میں بے پناہ اضافہ کیا ہے، جدید مہارتوں کا استعمال کیا ہے، نیز ذہنی اور قلبی طور پر بھی ہر گھڑی تیار ہے۔ یہ سب کچھ حزب اللہ کو اپنے مقاصد کے حصول اور اپنی سرزمین کو آزاد کروانے اور دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنے میں مدد کرے گا، چاہے دفاع ہو یا حملہ کرنا ہو۔ لہذا حالیہ مشقیں دشمن کے لیے پیغام تھا کہ ہم تیار اور مضبوط ہیں ہر لحاظ سے، اور ہمیں اپنے آپ پر پورا بھروسہ ہے۔ ہم اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کسی چیز سے نہیں ڈرتے۔
آخری سوال کے طور پر میں یہ پوچھوں گی، آپ شام کے صدر صدر بشار الاسد کے ایک اہم اور مضبوط اتحادی ہیں، عرب لیگ کے حالیہ اجلاس میں بشار الاسد کی موجودگی اور اس لیگ میں شام کی واپسی کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ اس صورتحال کا حزب اللہ اور شام کے تعلقات پر کیا اثر پڑے گا؟
شام کے صدر جناب بشار الاسد جدہ میں ہونے والے عرب سربلاہی اجلاس میں بہادر بن کر داخل ہوئے۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے گزشتہ 13 سالوں میں شام کے خلاف ہونے والی تمام کانفرنسوں کا مقابلہ جیتنے کے بعد صدر بشار اسد فتح کا میڈل لینے گئے ہیں۔ ہماری رائے میں یہ کامیابی جہادی محور، بالخصوص اسلامی جمہوریہ ایران، حزب اللہ اور تمام اتحادیوں کے تعاون کا نتیجہ ہے جنہوں نے اس معاملے میں مدد کی۔ ہم اپنے عزیز اور عظیم شہید سردار حاج قاسم سلمانی کے عظیم کردار کو کبھی فراموش نہیں کریں گے، جو شام کی دفاع کے لیے تمام جہادی کاروائیوں کے کمانڈر اور شامی دفاعی مرکز کی بنیاد تھے۔ ہم شہید قاسم سلمانی کے نام کا ذکر کرتے ہوئے کہیں گے کہ شام کے خلاف سازش ناکام ہو گئی ہے اور اب ہمیں ایک نئے مرحلے کا سامنا ہے۔ اس مرحلے پر شام کو دوبارہ تعمیر کیا جائے اور اس کی مقبوضہ زمینیں واپس لوٹائی جائیں، ترکی کے ساتھ مسائل کو حل کیا جائے اور شام کے مہاجرین کو بھی اپنے ملک واپس جانا چاہیے۔ حزب اللہ اور شام کے تعلقات کے متعلق میں کہوں گا،
شام میں آپ کی موجودگی کا کیا ہوگا؟
شام میں ہماری موجودگی اس ملک کی ضرورت پر مبنی ہے۔ ہم شام میں ذاتی یا جماعتی مقاصد کی تلاش میں ہرگز نہیں ہیں۔ ہمارا سارا زور اور فکر شام کے تمام حصوں پر مرکزی حکومت کی قومی خود مختاری قائم ہونا ہے۔ ہم شام کی مرکزی حکومت کی مدد کے لیے آئے تھے تاکہ یہ ملک دوبارہ اپنا مقام اور وقار حاصل کر لے، اپنی گرفت مضبوط کر سکے، تکفیری داعشیوں سے مقابلہ کر سکے۔ اس بنیاد پر ہم شام میں اس وقت تک رہیں گے جب تک اسے ہماری ضرورت ہے، تاکہ یہ ملک دوبارہ اپنا مقام اور وقار حاصل کر لے، اور اسی لیے ہم ابھی کسی خاص وقت تعین نہیں کر سکتے۔ یہ شام کی اندرونی صورتحال پر منحصر ہے اور ملکی حالات پر بھی منحصر ہے۔ ہم اس بارے میں اکثر جناب صدر بشار الاسد کے ساتھ بات چیت کیا کرتے ہیں اور اس حوالے سے اعلیٰ سطح پر ہمارے درمیان ہمانگی بھی پائی جاتی ہے۔
جناب شیخ نعیم قاسم صاحب، ہمارے ساتھ اس گفتگو کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔
جی آپ کا بھی شکریہ۔
ایک مرتبہ پھر میں آپ کو جنوبی لبنان کی آزادی کے سالگرہ پر مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔